بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ، اور جب اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم بھی ان کی اولاد تھے، تو کیا پھر تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا جو دور قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ آج کے سلسلے میں ہم لوگ شروع کیے ہیں الحمدللہ آیت نمبر 172 سے، سورہ آراف کی 172 آیت نمبر سے شروع کیے ہیں. میں نے تلاوت کیا 172, 173 اور 174. یہ آیتیں میں نے تلاوت اور ترجمہ کی. انشاءاللہ اس کی تفہیم کو کرتے ہوئے آگے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بہنوں، جیسے یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، کہ جب اللہ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی تم یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے عہد لیا تھا، بنی آدم سے ان کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر گواہ بنایا. تو یہاں پر تقریباً الحمدللہ ہمارے آڈینس میں بعض معلومات رکھنے والی خواتین بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو تو معلوم ہوگا یہ. جس کو نہیں معلوم ہے ان کو میں تھوڑا سا مختصر بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے، بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے جس میں سے آپ ہم سبھی شامل ہیں، سب کو اللہ نے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے پوروں کو ایک مرتبہ زندہ کیا تھا. پورے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری بچہ پیدا ہوگا، تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا اور سب سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا عہد لیا؟ کیا پوچھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو، سب نے کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ عہد میں نے کیوں لیا، ان تقولو، کہ تم یہ مت کہو یوم القیامہ، قیامت کے دن، کہ انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تو اس چیز سے غافل تھے. یہ نہیں بولنا تم قیامت کے دن، اسی لیے میں نے تم سے عہد لیا، بول رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے بہنوں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے. اس کی دلیل میں آپ کو دوں ایک چھوٹی سی دلیل. جیسے دیکھیے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، ہم بولے نا بھائی بلا شہیدنا وان، تو یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم اللہ تو ہی ہمارا رب ہے بول کے جو ہم لوگ بولے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ جو بھی، یعنی جو بھی انسان ہے، اس کو احساس ہوتا اندر اس کے کہ وہ غلط کر رہا ہے. جب وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو 100% اسے احساس ہوتا ہے اندر, جو اللہ نے ضمیر رکھا نا اس میں احساس ہوتا ہے. تو یہ احساس اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنا کلام پاک میں جو فرمایا کہ میں نے آدم کی پشت سے پورے لوگوں کو پیدا کیا تھا اور انہیں ان سے وعدہ لیا, ان سے عہد لیا تھا, تو واقعی میں یہ عہد کی دلیل ہمیں ملتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم سے جو عہد لیا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ تم قیامت کے دن یہ نہیں بولو کہ اے اللہ ہمارے باپ دادا شرک کر رہے تھے, ساتھ ہم بھی کریں, ان کی اولاد تھی نا ہم بھی کریں, ہم کو نہیں معلوم تھا تو وہ لوگ آ کرے تو ہم بھی کریں, تو کیا اللہ تعالیٰ آپ ہماروں کو بھی سزا دیں گے؟ تو یہ بات, یہ حجت نہیں رہ جانا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا دیجیے. یعنی اس شخص سے مراد تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ کون بھی شخص ہو سکتا ہے, یعنی ہر ایک کے لیے ہے یہ مثال, ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. ایسی خطرناک مثال ہے, دیکھیے. اللہم احفظنا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ آیت کو بھی نوٹ کریے, آیت نمبر 175 آراف کی. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اے نبی آپ اس شخص کی خبر سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی مگر وہ ان آیتوں کی پابندی سے نکل بھاگا. آیتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ آیتوں کی پابندی نہیں کرا, یعنی اس فرامین کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اس کی پابندی نہیں کرا, نکل کے بھاگا. تو کیا ہوا؟ شیطان نے اس کے یعنی شیطان اس کے پیچھے لگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان کیا کرا, اس کے پیچھے لگ گیا اور برے اللہ تعالیٰ وہ غافلوں میں شامل ہو گیا, گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو اس کو اس آیتوں کے ذریعے سے بلند درجہ دیتے. یعنی اگر اللہ بھی کب چاہتا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے. بندہ جب اگر اللہ کی آیتوں سے بلندی چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے بلندی دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولے, لیکن اس نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی, خواہش نفس کی طرف جھک گیا. اللہ اکبر, کیا مثال ہے یہ, سمجھ میں آیا نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص کو, یعنی اس شخص کی مثال, یعنی اس کو قرآن دی گئی, اس کو آیتیں سمجھنے کے لیے بولے, انہیں کیا کرا, بھاگ گیا نکل کے وہاں سے, مطلب نہیں عمل کرا قرآن کی باتوں پر, نہیں پڑھا سمجھا نہیں عمل نہیں کرا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے پیچھے شیطان, اس نے اپنے پیچھے شیطان لگا لیا. جب یعنی دو ہی آپ کو چیزیں ہیں بہنوں, یا تو اللہ کی فرمانبرداری, اللہ کی فرمانبرداری سے ہٹتے ہیں تو فوری شیطان حملہ کر لیتا اور اپنے پیچھے لگا لیتا. یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رہتے ہیں, اللہ کی فرمانبرداری سے ہٹے تو فوری شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں. یہ آیت سے ثابت ہے, آیت نمبر 175 سورہ عرف. اللہ تعالیٰ بتا رہی, اس کے بعد کیا آیت نمبر 176 میں بتا رہی کہ قرآن کے ذریعے تم کو عزت دی جاتی ہے. اگر قرآن کو تم پکڑ لیتے, اللہ کی آیتوں کو یعنی سیکھتے, سمجھتے, اس پر عمل کرتے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بلند درجات تم کو دے دیتے. اور یہ مثال ہمارے سامنے ہے, صحابہ کرام کی زندگی کی مثال, کہ وہ ہے نا شعر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے خوراں ہو کر. ان کو عزت ملی تھی, کس لیے ملی؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایک حرف کا حق ادا کیا, قرآن کے ایک ایک حرف کا حق ادا کیا, تو ان کو اللہ نے عزت دی اور اتنے بلند درجات دیے کہ سبحان اللہ رہتی دنیا تک قیامت تک لوگ ان کو یاد کریں گے, اتنا بہترین بلند درجہ اللہ نے ان کو دیا, اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کی. اس کے بعد ایک مثال دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, آیت نمبر 176 میں. یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اس, یعنی چنانچہ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے, اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور اگر تو چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے, اپنی زبان کو نکالے. یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اللہ اکبر. یعنی یلحس, یہاں پہ لفظ آیا, دیکھیے, یلحس یعنی کتے کا اپنی زبان کو نکال کر ہانپنا, یلحس کہتے ہیں اسے. یعنی کتے کی مثال کیوں دی گئی؟ کہ وہ جیسے مطلب اپنی رال ٹپکاتا ہے تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا بھی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا بھی دنیا کی متا کے پیچھے ایسا پڑ جاتا کہ دنیا کی مال متا کے لیے اس کی رال ہمیشہ ٹپکتے رہتی، کتنا بھی دیو اس کو بس نہیں ہوتا، اور حلمی مزید. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اس کتے کی سی مثال جو اس پر حملہ کرے تو بھی، یعنی کسی بھی حال میں، یعنی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو بھی اس کی زبان باہر ہی رہتی، بھوکا رہا تو بھی باہر ہی رہتی، طبیعت اس کی ٹھیک رہے تو بھی باہر رہتی، زبان اچھی رہے تو بھی، یعنی خراب رہے تو بھی باہر رہتی. تو وہ مثال دی گئی، سا مثلا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بڑی بری مثال ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اس کے لیے بڑی ہی بری مثالیں ہیں. جسے اللہ ہدایت دے دے بہنوں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بتا رہی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت ہدایت ہے، اور جسے گمراہ کر دے یہ لوگ خسارے میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن اور انسان کو ہم نے، یعنی کئی جن اور انسان ایسے ہیں جن جو دوزخ کے حوالے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل تو تھے مگر اس سے حق کو سمجھتے نہیں تھے، ان کی آنکھیں تو تھیں مگر حق کو دیکھتے نہیں تھے، ان کے کان تو تھے مگر وہ حق کو سنتے نہیں تھے. تو اللہ نے ان کی مثال پھر دوبارہ ایک مثال دی، جانوروں کی مثال، اور کہا کہ کل انعام یہ جانور کی مثال جیسے بلہم اضل، اس سے بھی بڑھ کے بری مثال ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ جانور تو کبھی کبھی اپنے مالک کی سنتا ہے، فرما بردار ہوتے، بعض جانور اپنے مالک کے فرما بردار ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے رب کے فرمان کی فرما برداری نہیں کرتے. آگے 180 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے تمام کے تمام اچھے نام، اس کے ذریعے سے اس کو پکارو. یہاں پہ ایک ہمارے اشارہ ملتا ہے دعا کیسے کرنا ہے ہمیں. 180 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہیں پورے کے پورے نام، اس کے اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. اب یہ بولے تو اب یہ مطلب اس کے تعلق سے ہم جب حدیث دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے، یعنی دعا میں، اپنی دعا میں تم اللہ کے ناموں کو شریک کرو. کیسے شریک کریں گے اللہ کے نام کو؟ کیسے جو ہے نا مطلب شامل کریں گے، شریک نہیں شامل کریں گے. کیسے شامل کریں گے؟ کہ ہم بولیں گے، اب فار ایگزامپل آپ رحم کی درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بولیں گے اے ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما. اگر آپ رزق طلب کر رہے ہیں اللہ سے تو کہیں گے اے رزاق ہمیں رزق عطا کر. آپ اگر اپنی بیماری سے شفا مانگ رہے ہیں، آپ کچھ بیماری ہوگی نعوذ باللہ سے شفا مانگ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ یا شافی الامراض، اے مریضوں کو شفا دینے والے مجھے شفا دے دے. تو سبحان اللہ، اللہ کے ایسے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا ہے. اب جب یہ بولے تو لوگ کیا سمجھ گئے، اتنے خود پڑھ لیں گے، 1000 مرتبہ پڑھ لیے تو یہ ہوتا، 500 مرتبہ پڑھ لیے تو یہ ہوتا، 700 مرتبہ پڑھ لیے تو یہ ہوتا. اللہ کے نام خاری رٹتے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھنا ہے اسے، سمجھ کے اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے. جیسا آپ کو تقریباً، یعنی مطلب آپ میں سے تقریباً آڈینس نے میرے وہ آڈیو سنے ہوں گے جو اسماء الحسنیٰ پر ہے، تو اسماء الحسنیٰ پر میں نے پورے آڈیوز دیے تھے، وہ سنیے انشاءاللہ، اس میں پورے معلوم ہوگا آپ کو کہ اسماء الحسنیٰ کیا ہے، مختصر میں نے بتایا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسماء الحسنیٰ کے ذریعے سے پکارنے کے لیے بولے، اور بولے کہ جو میرے ناموں میں کجروی اختیار کرتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. بولے کجروی کون اختیار کرتا؟ یعنی مطلب ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو حق ہے اس کا وہ ادا نہیں کرتا. حق کیا ہے؟ کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. اب اس کے مطابق ہمارا عمل ہو، ان اسماء الحسنیٰ کے مطابق ہمارا عمل ہو. اب جو اس طریقے سے نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جلد ہی وہ سزا پائیں گے. اللہ اکبر. جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، نظر نہیں ڈالتے اور اس پر غور نہیں کرتے کہ ان کی موت شاید قریب آ گئی ہو؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آسمان اور زمین میں بندہ روزانہ دیکھتا رہتا نا اللہ کی کئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، فوت کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، مارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ دیکھنا چاہیے نا غور کر کے کہ بندے کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن سے بڑھ کر اور کیا باتیں بتائیں ان کو جس پر یہ ایمان لائے. اللہ اکبر. کیا بتا رہے ہیں؟ فبأي حدیث بعده يؤمنون. اب اس قرآن کے بعد اور کیا ہونا ان کو بعد جس کے اوپر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ ہم سب کو ایمان کاملہ نصیب فرمائے. آمین یا رب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 188 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے اے نبی میں اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ اکبر, کیسے صاف صریح الفاظ ہے. قل کہہ دیجئے لا املک, میں مالک نہیں ہوں لنفسی میرے نفس کے لیے نفعا ولا ضرا, نہ نفع کا نہ نقصان کا, الا ماشاء اللہ, سوائے کہ اللہ جو چاہے. یہاں پر بہت بڑی بات ہے بہنوں, آج معاشرے میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان کا اختیار دیا تھا. نہیں نہیں, غلط ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کلام میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں, کہہ دیجئے, آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے جان کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا تھا اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی تھی. کیسے صاف الفاظ دیں, میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے, کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تم کہو ولو کنت عالم الغیب, اگر میں عالم الغیب ہوتا یعنی غیب کا علم رکھتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں لستکثرتو من الخیر, بہت کثرت سے میں جو ہے نا اپنے لیے خیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, مجھے کبھی برائی پہنچتی نہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے, اسی کے ہاتھ میں بادشاہ, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس نے اپنے چہیتے نبی کو بھی یہ اختیارات نہیں دیے. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں تم بول دو میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا نفع و نقصان کا اپنی جان کے لیے, اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت سی بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پڑی. بہت سمجھنے والی بات ہے یہ, کیونکہ آج دور حاضر میں اس کا بہت یعنی ضرورت ہے اس چیز کی. آیت نمبر 188 سورۃ الاعراف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور جو ہے نا پورا مطلب زمین میں پھیلا دی نا اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے جوڑے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جوڑے کا مقصد کیا ہے, منہا زوجہا لیسکن الیہا, تاکہ وہ سکون حاصل کرے. یعنی شوہر بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے لیے ایسا ہو کہ وہ سکون کا باعث بنے. اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے یہ رشتہ, یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو زحمت سمجھے, یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو عذاب سمجھے نعوذ باللہ, نہیں, بلکہ ایک دوسرے سے ایسے معاملات رکھیں, عفو درگزر کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ محبت بڑھا دے گا. اللہ محبت ڈالتا ہے جوڑوں میں اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جوڑے میں نے سکون کے لیے بنائے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ نے کہ جب یہ میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو حمل ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لیے پھرتی ہے, پھر دونوں دعا کرتے ہیں. کیا کرتے کہ دونوں مل کے دعا کرتے ہیں کہ اے رب اگر تو نے مجھے تندرست بچہ دیا تو میں ضرور تیرا شکر ادا کروں گا, ہم تیرا ضرور شکر ادا کریں گے, دونوں دعا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی جب اس کو میں تندرست بچہ دے دیتا ہوں تو وہ کیا کرتا, شریک ٹھہرانے لگتا. نعوذ باللہ, ہم وہاں گئے تھے, دعا مانگے تھے, ان سے منت مانگے تھے, فلاں سے کرے تھے, وہ کرے تھے, وہاں سے اولاد آئی ہم. اللہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بات دیکھ کر کہ میں اولاد عطا کر رہا ہوں اور یہ کریڈٹ اس کو ان کو دے رہا ہے. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بتا رہی کہ ایوشریکون ما لا یخلق شیئن, ایوشریکون ما لا یخلق شیئن وہم یخلقون. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں, ہاں کس کو شریک ٹھہراتے ہو جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ اکبر, کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیے گئے, نہیں ان کو بھی میں ہی بنایا, پھر ان کو کیوں شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اے بے شک ان لوگوں کو یعنی جو ہدایت پر نہیں آنا چاہتے ہدایت کی طرف ان کو بلاؤ تو ابھی وہ نہیں مانیں گے, تم انہیں بلاؤ یا نہیں بلاؤ وہ نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے مشرکو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اے مشرکو تم جس کو پکار رہے نا وہ تم جیسے بندے ہیں. اچھا تو پکارو ان کو, یہ کیا تمہاری پکار کا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر, ایک ایک سوال اللہ تعالیٰ, 194 ہے آیت نمبر, ایک ایک سوال ایسے کرتے ہیں اللہ پاک کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, صاف صاف پوچھ رہے ہیں, وہ یعنی اچھا میرے بندو اگر یہ تم لوگ جس جس کو پکار رہے نا اللہ میرے علاوہ تو اگر یہ سچے ہیں تو ان کو پکارو, آواز آتی کیا دیکھو پلٹ پلٹ کے کچھ بھی تم کو نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو نہ چل سکتے نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے نہ ان کا کوئی اختیار ہے نہ ہی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں حتیٰ کہ خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ, اکثر یعنی سوال رہتا ہے اکثر لوگوں کا کہ وسوسے آئے تو کیا کرنا. اس کے بعد کی آیت میں دیکھیے شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتائے, اس کے بعد آیت نمبر 200 میں یہ بات بتائی گئی ہے اگر وسوسے آتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو فوری کیا پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ فاستعذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا. وسوسے آئے شرک نہیں کرنا, اور وسوسے اگر شیطان ڈالتا ہے تو اللہ سے پناہ طلب کر لینا, اعوذ باللہ پڑھ لینا. اس کے بعد آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ بھی آیت بہت اہم ہے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہے, قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, قرآن کا معنی بتایا جا رہا ہے, مفہوم بتایا جا رہا ہے, قرآن جب پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاستمعوا, تم غور سے سنو, اللہ کی باتوں کو ہمیں غور سے سننا ہے, اور وانصتوا, اور خاموش رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم میں سے کون ہے بہنوں جو چاہتی ہیں کہ ہم رحم نہیں ہو اللہ کا ہم پر؟ سبھی چاہتی ہیں, سبھی چاہتی ہیں کہ اللہ کا رحم ہم پر ہو. تو اللہ نے ایک یہاں پر شرط رکھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہو, توجہ سے کان لگا کر غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِ, اپنے رب کو یاد کرو, کیسا اپنے رب کو یاد کرو, صبح شام اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ, ڈرتے ہوئے, ہلکی آواز سے, پست آواز سے, ہلکی آواز سے, ہر طریقے سے اپنے رب کو یاد کرو, اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا, یعنی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں میں لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر, ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں, اس کا ذکر کریں, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, اس کی تسبیح کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر سورۃ الاعراف ختم ہوئی, اب انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال کا تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے بہنوں, آیت 1 سے لے کے 4 تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کامیاب حقیقی مومن کے صفات بتائے ہیں. سورہ انفال میں 1 سے لے کے 4 تک پکے سچے حقیقی مومن جو ہوتے ہیں ان کے صفات بتائے ہیں. کیا ہیں وہ لوگ؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. پہلی بات تو یسألونک عن الانفال, یعنی اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں, تو کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, بولے یہ ایک بات بول دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بتائے, حقیقی مومن کی, سچے مومن کیا ہے صفت؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, باہمی اصلاح کرتے ہیں, بہت اہم پوائنٹ ہے. یعنی مومن وہ ہوتا جو اللہ سے ڈر کے باہمی اصلاح کر لیتا. اصلاح کرنے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا بہنوں, آپسی اصلاح کرنے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا. یہ جھکنے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے تو پھر پچھتائیں گے. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور باہمی اصلاح کرتے ہیں, یعنی اکڑ کے نہیں رہتے بلکہ آپس میں اصلاح کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کانپ جاتے ہیں, جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو ان کے دل وجیلت قلوبہم, ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اگر یہ کیفیت ہماری نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. اگر میری آپ کی کیفیت ایسی نہیں, ہم اللہ کی باتیں پڑھ رہی ہیں, اگر یہ پڑھ کر ہمارے دل نہیں کانپتے, ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, ہمارا ایمان بڑھتا نہیں, تو پھر نعوذ باللہ ہم پکے مومن نہیں ہیں. چیک کرنا بہنوں اپنے ایمان کو, یہ ایمان کو چیک کرنے کا آلہ ہے. کیا کہ اللہ کا ذکر سننا, سن کے اگر واقعتاً دل خلوق کانپ رہے ہیں اور ایمان کی طرف ہم رجوع ہو رہے ہیں, اللہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے, اللہ کی طرف ہم رجوع ہو رہے ہیں, ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں اور یہی اصل مومن ہیں, یہی اصل مومن ہیں. اولئک هم المؤمنین مؤمنون حقا, یہی اصل مومن ہے جو کیا کرتے ہیں, جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں پڑھی جاتی تو کیا کرتے ہیں وہ، ان کے دل قلوب کہاں پر اٹھتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ، ایمان بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم جب اللہ کی باتیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا بہنوں، آتا نا دل میں اللہ ایسا ہے، ہم کیا کریں گے اب سے، انشاءاللہ اللہ کی بات مانیں گے، ارے میرے سے غلطی ہوتی تھی میں نہیں کروں گی، اب سے میں ایسا کروں گی، یعنی یقین بڑھ جاتا اللہ کے اوپر، اور کیا کرنے لگتی ہیں ہم کہ ارادے کرنے لگتی ہیں نیک عمل، ہم ایسا کریں گے، اب سے ایسا کریں گے، اب سے یہ کام کرتے تھے چھوڑ دیں گے کیونکہ اللہ کا حکم ایسا ہے تو ہم ایسے کریں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس وقت اللہ کیا کرتا ہے، وہ زیادتی والے ایمان کو کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ چن لے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اب وہ رب پر بھی توکل کرتے، کیا ہوتا نا بھائی، ایمان لائے پکا مضبوط ایمان ہو گیا ہمارا اور عمل کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوتا کہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ رب پر توکل کرتے ہیں اور برابر اعمال صالح پر ڈٹے رہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صفات ہے مومن۔ اس کے بعد بہنوں آیت نمبر 5 سے لے کے 26 تک، آیت نمبر 5 سے لے کے 26 تک مسلسل غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ ایک جنگ ہے جو ہوئی تھی کفار اور مشرکین کے درمیان، کفار مشرکین اور مومنین کے درمیان۔ کب ہوئی تھی جنگ؟ یہ وجہ کیا بنی تھی کہ مکے میں ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ میں یہ لوگ بہت ہی پریشان حال تھے، کیونکہ وہاں ہجرت کس کو بولتے، ماں اپنا جا اپنی جان بچا کے نکل جانا، اور کیسا وہاں پہ پورا چھوڑ چھاڑ کے، یعنی مکے سے وہ لوگ نکلے تھے تو ان کا بزنس وہیں پہ تھا، ان کے کاروبار تھے وہاں پر، ان کے گھر بار تھے، ہر وہ چیز کو چھوڑ چھاڑ کر مدینے میں آئے تو نہتے خالی ہاتھ آئے، کیونکہ ان کو ڈر بھی تھا نا مار دیں گے کفار، تو کیا کر، وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے، نہتے مطلب یہ کہ کچھ لے بھی نہیں سکے، چلو پھر اپنے گھر بار بیچ کے اپنے کاروبار کو سیٹ کر کے نکلیں گے، نہیں، بلکہ ان کو فوری نکلنا پڑا کیونکہ کفار مشرکین وہاں کے ان کے جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو جب وہ لوگ ادھر آئے، یہاں مدینے میں تھے، تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ مکے سے جو قافلے تجارت کے جاتے تھے ملک شام کی طرف، یمن کی طرف جو بھی جاتے، تو وہ تجارتی قافلوں کو مدینے کے قریب سے ہی ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بڑا قافلہ مکے سے نکلا تھا یمن کی طرف، تو ہوا یہ کہ وہاں پر مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مدینے میں جو مسلمان ہیں وہ لوگ اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ وہ سننا ہی تھا کہ مشرکین مکہ نے کیا کیا، جنگی گھوڑے اور ہتھیار لے کے پورے جو ہے نا جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں سے 1000 کی تعداد میں بڑی فوج لے کر پوری تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آئے۔ اب صحابہ کو 2 گروہ سے سامنا ممکن تھا، ادھر سے صحابہ کو اطلاع ہوئی تو وہ لوگ مدینے سے باہر نکلے، اور صحابہ کی بالکل چھوٹی 313 کی بالکل چھوٹی سی جماعت تھی، تھوڑے سے لوگ تھے۔ اب ان کو 2 گروہ کا سامنا ممکن تھا، ایک تو تجارتی قافلہ جس کا سامنا ہوا تو بغیر لڑائی کے بہت سارا مال ان کے ہاتھ میں لگ جاتا تھا، اور دوسرا وہ بڑا لشکر جو ان سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو اب چونکہ اہل ایمان صرف 313 تھے اور جنگی ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں تھے، نہیں کے برابر تھے، تھے لیکن بالکل کم، اور اکنامیکل کنڈیشن بھی ان کی بہت ڈاؤن تھی، کمزور تھی، تو انہوں نے چاہا کہ ان کا سامنا بغیر ہتھیار والے گروہ سے ہو جائے، تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا، یہ دل میں خیال لایا کہ ہمارا جو مقابلہ ہو وہ تجارتی قافلے سے ہم ملے تو بہتر ہے۔ بہنوں یہ جو میں آیتیں آپ لوگوں کے سامنے یعنی تفسیر جو کر رہی ہوں، میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ 5 سے لے کر 26 تک، تو میں تقریباً باتیں اس میں کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہمیں جلد از جلد پورا مکمل کرنا ہے، تو میں آپ کو مختصر سا خاکہ بتاتے ہوئے گزر رہی ہوں۔ کوشش یہ کریں انشاءاللہ کہ جو بھی میں پوائنٹس بتا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے، رؤوس الاقلام یعنی پن پوائنٹس ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور الحمدللہ میں اس کے لیے کافی تیاری کر رہی ہوں بہنوں، آپ یقین مانیں، فجر پڑھ کے بیٹھی تھی میں، 5 بجے بیٹھی تفسیر میں سے، ترجمے میں سے، یعنی پوائنٹس لکھتے لکھتے لکھ کے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ پوائنٹس، کیونکہ مجھے یہ ایک سمندر ہے، اس کو مطلب کوزے میں بند کر کے دینا ہے آپ مختصر سا، تو اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ الحمدللہ میں 5 بجے سے جو بیٹھی تو تو ابھی یہاں پر 12:30 کو تو یہاں ہم آن لائن آ گئے نا, تو تقریباً اتنے گھنٹے 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 گھنٹے سے, واللہ 6 گھنٹے سے بیٹھی ہوں میں. کیوں؟ کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے پن پوائنٹس, ایسا مواد دوں جو انشاءاللہ ہمارے لیے کم از کم ہم قرآن کی طرف آئیں, اور جو بہنیں آئی ہوئی ہیں الحمدللہ پہلے سے, تو ان کو پھر سے اس کا بہترین طریقے سے ریویژن ہو. تو بہنوں, یہ محنتوں کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ اس محنت میں میرا بھی فائدہ ہے, اس محنت میں میرا بھی فائدہ ہے کہ میں میرا بھی جو ہے نا اعادہ ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اسے غور سے سنیں, اس کو محفوظ رکھیں اپنے دماغوں میں, اپنے بکس میں, جہاں جہاں بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں اسے محفوظ کریں, اور اس کو عمل میں لائیں انشاءاللہ, اور آگے تک پہنچائیں. بہرحال ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 313 صحابی تھے اور جنگی ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں تھے, اکنامیکل کنڈیشن بھی ان کی ڈاؤن تھی, تو وہ لوگ کیا کیے, انہوں نے چاہا کہ بغیر ہتھیار والے جو گروہ ہیں ان سے ان کا سامنا ہو, لیکن اللہ کو کچھ اور مطلوب تھا. تو وہ کفار و مشرکین کو مومنوں کے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا تھا. اللہ پاک کفار و مشرکین کو مومنوں کے ہاتھ سے عذاب دینا چاہ رہا تھا, لہذا کفار سے مقابلہ ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے پچھلے ہم جو ابھی سورۃ الانفال پڑھ رہے ہیں, سورۃ الانفال سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ الاعراف. اعراف میں کیا پڑھا تھا بہنوں ہم نے؟ بار بار یہ آیا تھا نا کہ فلاں نبی اپنی امت کو بولے, وہ لوگ بات نہیں سنے تو اللہ کا عذاب آیا. فلاں نبی اپنے یعنی موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یعنی لوط علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, کتنے نبیوں کا ہم نے واقعات پڑھے, سب کا معاملہ یہی تھا کہ وہ لوگ اپنے اپنی امت کو اللہ کا پیغام دیے, وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور باقی لوگوں کو عذاب دیا. اب لاسٹ باری امت محمدیہ, اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, تو اس نبی کا معاملہ یہ ہوا, اس ان کی یہ امت جو ان کو جھٹلائی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان پر ایک انوکھا عذاب آیا. یعنی مطلب یہ کہ مومنین کے ذریعے سے اللہ نے ان کو عذاب دیا, ان کو ویسا نہیں ہوا جیسے زلزلے آئے, جو پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا, بعض کو زلزلے آئے, بعض کو فرعون کو اللہ نے ڈبو کر غرق, فرعون کی قوم کو ڈبو کر غرق کر کے اسے ختم کر دیا تھا. اب یہاں پر کفار و مشرکین کو جو عذاب آیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مومن کے ہاتھ سے دلانا چاہ رہا تھا وہ عذاب. تو کیا ہوا؟ جنگ بدر واقع ہوئی, کفار سے مقابلہ ہوا, اللہ نے مومنوں کی مدد کی, اور کیا کس کس طریقے سے مدد کی؟ ان کے دلوں میں سکینت نازل ہوئی. اب ڈرنے والی بات ہے نا بھائی, کمزور ہیں, 313 ہی ہیں, مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور ادھر کفار 3 گنا زیادہ ہیں, 3 گنا. تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کی مدد کی, کیسے کیسے کی, ان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی, ہلکی سی بارش ہوئی, یعنی میدان جہاد کی جو مٹی تھی وہاں پر, تو وہ مٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور دیگر ان کے فوائد کے لیے ہلکی سی بارش ہوئی, ان پر سکینت نازل ہوئی, فرشتوں سے اللہ نے ان کی مدد کی, اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالا, لہٰذا مومنوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کفار کو قتل کیا, ان سے قتال کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو بھی رسول کی اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ اسے سخت سزا دے گا, لہٰذا مومن کو حکم ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نافرمانوں کے ساتھ قتال کرے, اور قتال میں ہی کہا کہ اس میں تمہارے لیے حیات ہے, یعنی حیات ابدی ہے, جنت ہوتا نا. قتال بولتے کس کو بھی کیا ذہن میں آتا, ارے مر جاتے کی کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موت تو کہیں بھی آئے گی تم کو, بروج مشیدہ, یعنی تم مضبوط خلوں میں ہوگے تو وہاں پہ بھی موت آئے گی تم کو, لیکن قتال میں تمہارے لیے زندگی کیوں ہے؟ کیونکہ فتنہ و فساد ختم ہوں گے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے گا اور تمہیں ہمیشہ کی حیات مل جائے گی, حیات ابدی حیات, یعنی موت جب آنی ہے, جب آئے گی شہید ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ مقابلے کے وقت منہ نہ پھیر کر بھاگو, اپنے قدم جمائے رکھو, اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. اگر کفار کی تعداد زیادہ بھی ہو تو بھی وہ کفار کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اپنی, ان کی تعداد, بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. آگے ارشاد ہوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان جانوروں کی طرح نہ ہو جانا جو سن کر بھیرے ہیں, گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے, اور فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم کمزور تھے، مکے میں کفار و مشرکین تم پر ظلم کرتے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی تاکہ تم شکر گزار بنو. آیت نمبر 26 میں، اس کے بعد آیت نمبر 27, 28, 29 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا. آیت نمبر 27, 28, 29 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے دیا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی خیانت نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو خیانت بہت ناپسند ہے، یعنی امانت میں خیانت کرنا. اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اس کے دین کو ہم، اس کے دین میں خیانت خیانت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور آپس میں خیانت جو ہم آپس میں جو ہے نا جو امانتیں رکھتے ہیں اس میں خیانت کرتے ہیں، وہ خیانت. یہ بھی خیانت نہیں کرنا، وہ بھی، یعنی لفظ خیانت نہیں کرو. اور فرمایا کہ جان لو کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں. یہ بھی بہت اہم آیت ہے بہنوں، مال اور اولاد فتنہ ہیں. آیت نمبر 28، مال اور اولاد فتنہ بتائے اللہ تعالیٰ. اب آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَعْلَمُوا جان لو کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. ہوتا نا بندہ خیانت کیوں کرتا، دین کے ساتھ خیانت کر لے رہا، اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا، رسول کے ساتھ خیانت کر لے رہا. وہ خیانت کیا ہے کہ اس طرف پلٹ کے نہیں دیکھ رہا، اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس کو پیچھے پڑا ہوا مال اور اولاد، اس میں چاہے اس کی پوری زندگی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے، فتنہ ہے. تم اللہ سے، یعنی اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، یعنی یہ آزمائش میں تم پکے اتریں گے. مال اور اولاد کی آزمائش میں ہم پختہ ہوتے ہیں، یعنی اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں. یعنی مال کو اس حساب سے استعمال کریں جیسے اللہ نے حکم دیا، اولاد کو اس حساب سے ہی لیں جس طرح سے اللہ نے لینے کا حکم دیا ہے، ان کی پرورش میں، ان کی یعنی آبیاری میں، ان کو کیسے پرورش دینا ہے، ان کو ان کے ساتھ کیسا یعنی معاملہ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، ہم خیانت نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اند اللہ اجر عظیم. ایسے کئی لوگ ہیں بہنوں جنہوں نے اپنے اولادوں کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے پاس بڑا بڑا اجر پایا. اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے مال کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا. بہت خطرناک چیز ہے میری بہنوں، مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، ہے نا. اولاد کی محبت میں، اولاد کی محبت میں کیا کیا نہیں کر جاتا بندہ، شرک تک کر لیتا اولاد کی محبت میں. اولاد کی محبت میں اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، دن رات اس کو یہی فکر گھیرے رہتی ہے کہ میری اولاد کو میں اچھے سٹیٹس پہ پہنچ، میری اولاد کے لیے یہ کروں، میرے اولاد کے لیے وہ کروں. اسے منع نہیں کیا اللہ نے، لیکن اتنا پیچھے نہ پڑے کہ اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو چھوڑ دیں. ایسی خیانت نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اللہ کیا کرے گا، حق اور باطل کی تمیز دے گا تم کو. اللہ سے ڈرو تو اللہ تم کو حق و باطل کی تمیز دے گا اور ہمارے برائیوں کو ہم سے دور کرے گا، ہمیں بخش دے گا. اللہ بڑا فضل والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر 40 تک اللہ تعالیٰ کفار کی چال بازیوں کے بارے میں بتا رہا ہے اور اس کا انجام بتا رہا ہے جو انہوں نے کیا تھا. کفار کی چال بازیاں جو انہوں نے کی تھی وہ بتا رہا ہے اور اس کا انجام بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 30 سے 40 تک اعراف کی، سوری انفال کی. تو کیا کیا کفار نے چال بازیاں؟ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی کوشش کی یا قتل کرنے کی تدبیریں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی، قتل کرنے کی تدبیریں کی، لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں پر، اللہ کی تدبیر بھاری پڑی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی آیت پڑھی جاتی تو یہ کہتے تھے یہ پرانے لوگوں کی داستان ہے. یہ کیا سنا رہے ہم کو، یہ سب پرانے لوگوں کی داستان ہے، نعوذ باللہ. اور کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، جب یہ استغفار کرتے ہیں، آپ ان کے درمیان ہیں، تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. یہ دیکھیے، یہ استغفار بھی کرتے تھے مگر کیا لفظی خالی استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کو مانتے بھی تھے نا. بولو بتایا آپ کو، وہاں کے مکے کے مشرکین بولتے تھے رب ہمارا اللہ ہے بولتے تھے، مگر پھر ساتھ یہ دیوی بھی ہے، دیوتا بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے، یہ انہوں بھی ہے، انہوں بھی ہے. تو یہ تھے وہ مشرکین. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابھی استغفار تو نکالتے نا اپنے منہ سے، استغفار تو کر رہے ہیں، اور اے نبی آپ ان کے درمیان ہیں تو انہیں اللہ عذاب نہیں دے گا. آگے آگے آیا ہے کہ مشرکین و کفار مکہ کیا کرنے لگے, اب لوگ بہت آگے بڑھ گئے, آگے بڑھ کے کیا کرے, کفار و مشرکین کعبۃ اللہ کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے تھے, مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے, تب ان پر اللہ کا عذاب آیا. کیسا دیا عذاب اللہ تعالیٰ؟ وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیے کس کو؟ مومنین کو, اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہجرت کرنے کے بعد وہ لوگ, ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے, کون سا عذاب؟ جہاد کے ذریعے سے. بہرحال وہ لوگ, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ مسجد حرام کے پاس آنے سے روکتے تھے, اور ان کی نماز یہ ہوتی تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تھے. یہ بھی نوٹ کریے آیت, یہ بھی آیت نوٹ کریے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا کام کیا تھا. آیت نمبر ہے 35, آیت نمبر 35 ہے سورۃ الانفال کی, نوٹ کریے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی نماز, ما کان صلاتہم عند بیتی الا مکاء و تصدیہ, کیا کرتے تھے ان کی نماز کیا ہے بولے, اللہ کی عبادت کرتے کرتے کیا کرتے تھے لوگ, اور سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے. نعوذ باللہ. تو سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا اسلام کے شاعر میں سے نہیں ہے, یہ مشرکین کی وہ صفات ہیں جو اس زمانے میں بھی مشرکین کرتے تھے. آج بھی ہمارے بعض جاہل, اللہ معاف کرے, اس کو عبادت بنا لیتے, تھالیاں پیٹ پیٹ کے جو ہے نا عبادت بناتے اس کو, نعوذ باللہ. نہیں, بلکہ یہ کافروں کی عبادت ہے, اس چیز سے ہمیں احتیاط برتنا ہے. بچوں کو بھی سکھاتے ہم, تھالیاں بجاؤ بیٹا تھالیاں بجاؤ, استغفر اللہ. نہیں, پہلے جہالت, ہم بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے, ایسا نہیں کہ مطلب میں نہیں کری, مجھے بھی نہیں معلوم تھا. جب نہیں معلوم تھا تو ہم بھی بولتے تھے, بچوں کو بھی بولتے تھے, کلیپ یور ہینڈ, کلیپ کلیپ. نہیں, احتیاط کرنا بہتر ہے. تخوہ کیا ہے؟ کہ ہم سنیں عمل کرنا. ارے اب یہ کیا بھائی, تھالیاں بھی نہیں بجانا؟ نہیں, یہاں لکھا ہوا ہے نا, آپ کو میں اسی لیے تو ریفرنسز دے رہی ہوں, آپ بھی چیک کریے. آیت نمبر 35 سورۃ الانفال کیا بتائے؟ کہ تالیاں اور سیٹیاں بجانا ان کا, ان کی نماز تھی بولے, ان لوگ عبادت ویسا کرتے تھے بولے. تو ہم کو نہیں کرنا ہے اس جیسا. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, اور مشرکین و کفار کیا کرتے, مسجد حرام کے پاس آنے سے روکتے تھے, اور ان کی نماز یہ ہوتی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھالیاں بجاتے, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کیا, ایسے کفار کے لیے عذاب جہنم کی وعید سنائی. آخر میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے کہا کہ کہہ دو ان کافروں سے کہ وہ باز آ جائیں. کیا کہا اللہ نے؟ کہ کہہ دو ان کافروں سے, یعنی یہ وعیدیں سناتے سناتے میں نے کہا نا آپ سے کہ تقریباً آیت نمبر کہاں سے شروع ہوئی ہماری, آیت نمبر 30 سے لے کے 40 تک پورے یہی کفار کے بارے میں. 40 میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی, یعنی آخر میں اللہ نے کہا کہ اے نبی, یہ اہل اور اہل نبی سے اور اہل ایمان سے کہا کہ کہہ دو ان کافروں سے کہ وہ باز آ جائیں, اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے, ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو تم ان کو معاف کر دو. کیا کہا؟ کہ اے نبی, کہہ دو ان کافروں سے کہ وہ باز آ جائیں, کہہ دو ان کافروں سے کہ وہ باز آ جائیں, اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ, ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, شرک باقی نہ رہے, اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے, اور اگر وہ باز آ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, تو اللہ رحم فرمانے والا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد بہنوں دسواں پارہ شروع ہو رہا ہے, دسواں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, یہاں پہ کیا ہے, یہ آیت نمبر انفال کی 41 ہے. یہاں پر اللہ تعالی, ہاں یہ جو میں بتائی تھی نا آیت نمبر 1 میں, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی مال غنیمت کے بارے میں, تو کہہ دو کہ مال غنیمت کس کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یہاں پر اس آیت میں, آیت نمبر 41 میں اور وضاحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا, مال غنیمت کا, جان لو, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, جان لو کہ تم جو مال غنیمت جو تمہارے پاس ہے, اس کا جو حاصل ہوا تم کو مال غنیمت, اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, اور رشتہ دار, مساکین, یتامہ, مسافر کے لیے. اب یہاں سے, یعنی یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے لے کر 75 تک مسلسل پھر غزوہ بدر کے متعلق ہے. انشاءاللہ ان 34 آیات کا مختصر سخاقہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. مال غنیمت کے متعلق ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا. یوم الفرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. یوم دن، ایسا دن جو حق اور باطل میں فرق کر گیا. یوم الفرقان یعنی مکہ اور اس کے اطراف کے رہنے والے کفار و مشرکین اس لڑائی کے بعد جان گئے تھے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر. یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے حق پہ ہے یا اس کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والے حق پہ ہے، یہ لوگ جان گئے تھے. چنانچہ آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کفار کی تعداد کو رسول اور اہل ایمان کی نظر میں کم کر کے بتلا رہا تھا تاکہ ہمت باندھے. یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ جب بھی کسی گروہ کا سامنا ہو تو ثابت قدم رکھو، ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. آگے آیت نمبر 46 بھی نوٹ کرنے والی ہے، آگے آیت نمبر 46 بھی نوٹ کرنے والی ہے بہنوں، آج کے دور کے حساب سے بہت اہم آیت. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے میں مت پڑو. جھگڑے میں پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اگر تم تنازع کرو گے، جھگڑے کرو گے تو کیا ہوگا؟ جھگڑا نہ کرو، اگر تم جھگڑا کرو گے تو ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. وَتَذْهَبَ ریح، ریح ہوا کو بولتے. کیسا آسان انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں بندے کو. اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَاصْبِرُوا، صبر کی نوبت کب آتی؟ جھگڑا، آگے والا جھگڑا کر رہا ہے، آپ خاموش بیٹھ جائیے. مومن مومن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، جماعتوں کے جھگڑے، فلاں کے جھگڑے، تم کچھ جماعت کے، ہم کچھ جماعت کے، نہیں بھائی، سب ایک ہیں. ہم اللہ اور اس کا رسول کا پیغام سننے والیاں ہیں ہم انشاءاللہ، اور وہی پہنچانے والیاں. جھگڑے نہیں کرنا، جھگڑے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، مومن لوگ جب ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ اکبر. صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بندے کو چاہیے کہ وہ آپس میں صبر کا معاملہ کرے اور جھگڑے نہ کرے. آج کے دور میں یہ بہت اہم آیت ہے. آج ہم وجہ یہی بن رہی، ہم آپس میں جھگڑنے بیٹھے، جھگڑا کر رہی تو کیا ہوگا؟ کفار ہم پر حملہ کر رہا ہے اور ہماری ہوا نکل گئی. آج بھی وقت ہے ہم پلٹیں انشاءاللہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں، اللہ کے دین کے لیے کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. کیا، کون سی مثال؟ کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. یہ لوگ کون تھے بہنوں؟ جو مکے سے نکلے تھے، مکے سے لشکر لے کے جو نکلے تھے نا مدینے میں، مدینے کے قریب آ کے جو غزوہ ہوا بدر، تو مکے سے جب یہ لوگ نکلے تھے مشرکین کفار مسلمانوں پر حملے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ بڑے اتراتے ہوئے نکل رہے تھے. کیا ہے آیت؟ کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. تو شیطان کیا کرا؟ ان کے اعمال کو سجا کے پیش کرا. زین لہم الشیطان، کیا کرا شیطان؟ ان کے اعمال کو خوش نما بنا کے، ہاں تم ہی اچھے مارنے جا رہے نا ان لوگوں کو، واقعی میں تم صحیح کر رہے ہیں اور تم حق پر ہو. کیا بولا وہ؟ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں. پھر جب دونوں فوجوں کا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر کے بھاگ گیا اور کہنے لگا بے شک میں بری ہوں تم سے. یہ ہوتا ہے شیطان، دھوکے باز، چڑھا چڑھا کے لا دیتا. گناہ کے اوپر جب بندہ آ جاتا تو وہاں سے بھاگ جاتا. اب جیسے یہاں سے بھاگا تھا، جنگ بدر تک لا کے چھوڑ دیا ان لوگوں کو، اب لڑو بول کے. اس کے بعد جیسے ہی دیکھا مومنوں کی فوج میں، کیا بولا؟ انی ارا مالا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی مسلمان مومن کی فوج میں فرشتے تھے، فرشتے جو شیطان کو دکھائی دیے، دیکھتے ہی بھاگ گیا. بولا کہ ارے ان لوگوں کے ساتھ تو فرشتے ہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں آؤں گا. بھاگ گیا. واللہ شدید، کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ اکبر. یہ گروہ تھا جو مشرکین کفار تھے، یہ گروہ جو مومنوں سے لڑنے کے لیے جا گیا تھا، اور ایک گروہ تھا منافقین کا، جو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان منافقین کے بارے میں 49 آیت نمبر میں، 49-50 میں. وہ کیا تھے؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جن کے دلوں میں روگ تھا نفاق کا، وہ ارے یہ کیا مصیبت ہے بھائی، جہاد ہمارے اوپر کئی فرض ہو گیا، یہ کیوں لڑنا پڑ رہا ہے؟ بولتے تھے کہ ارے یہ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، مگر جو اللہ پر بھروسہ کرتے تھے وہ تو برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے. اس کے بعد بہنوں آیت نمبر 51, آیت نمبر 51 سے چیپٹر چینج ہو رہا ہے. آیت نمبر 51 سے 52 سے 55 تک, آیت نمبر 52 سے 55 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کفار و مشرکین کی عادت کو آل فرعون کی عادت سے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے آل فرعون نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تھا نا, جھٹلایا تھا نا, تو ان کو گناہوں کے سبب ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا, وہ غرق کر دیے گئے تھے. ایسا ہی عذاب اللہ تعالیٰ, یہ جیسے میں نے بتایا نا ابھی کہ پچھلے اعراف میں جو ہم نے دیکھا تھا عذاب آیا تھا قوموں پر, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر یہ امت محمدیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بعثت کے وقت جو کفار و مشرکین تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا کہ ان کو مومنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. بہرحال آگے آیت نمبر 56 سے 59 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, ان لوگوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے جن سے اسلامی گروہ کا مسلمانوں کا عہد و پیمان تھا. ایسے کفار مشرکین یہود نصارہ جو بھی تھے وہ لوگ کا مومن مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا, عہد و پیمان تھا. اسلامی گروہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان تھا, اگریمنٹس تھے. مگر وہ لوگ کیا کرتے تھے, جیسے ہی لڑائی کا موقع آتا اور ان کو موقع ملتا اگریمنٹ توڑنے کا, وہ عہد توڑنے کا, تو وہ توڑ دیتے تھے. اور دیگر دشمنوں کے ساتھ مل کر لڑتے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے عہد کو توڑنے کا حکم دیا اور انہیں مار بھگانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. پھر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھو. کیا ہے یہ, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اور اہل ایمان کے جو دشمن ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنے کا حکم دیا گیا قوت کے ساتھ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, قوت کے ساتھ تیار رہنے کا حکم دیا. اس تعلق سے ایک حدیث بھی آئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو قوت کے ساتھ تیار رکھو. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں, یعنی مشرک کافر جو بھی ہیں وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں, تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وہی تو ہے جس نے مومنوں سے آپ کی تائید کی. وہ مومن جو اللہ اور اس کے دین کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں باطل کے مقابلے میں, وہ اتنے مضبوط ہیں کہ جیسے شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار ہے. اور مومن لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تعداد میں 20 ہوں گے تو 200 پر بھاری ہوں گے, اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر بھاری ہوں گے. شرط کیا ہے, ایمان ان کا مضبوط ہو. اس کے بعد آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق, 67 سے 71 تک قیدیوں کے متعلق ہے, یعنی ان سے فدیہ لے کر چھوڑنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ زندہ رہیں گے تو دوبارہ قتل و غارت گری کریں گے. قیدی ہوتے نا, مطلب غزوہ ہونے کے بعد, یعنی جنگ ہونے کے بعد گرفتار ہوتے نا دشمن فوج کے لوگ, تو وہ قیدی جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے, تو وہ قیدیوں کے متعلق سے کہا گیا کہ ان کو فدیہ لے کر مت چھوڑو بلکہ وہ زندہ رہیں گے تو دوبارہ قتل و غارت گری, فتنہ و فساد مچائیں گے, کیونکہ وہ پہلے بھی آپ سے دغا کر چکے, لہٰذا اب جب وہ تمہارے قبضے میں ہیں تو ان کو زندہ مت چھوڑو, ان کو قتل کر دو, ان سے فدیہ مت لو. اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے, یعنی سورت الانفال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو سراہا ہے جو ایمان لائے, ہجرت کرے, جہاد کرے اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے, اور ایمان والوں کی مدد کیے, ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور رزق کریم رکھا ہے, اور یہی سچے مومن ہیں. دیکھیے انفال شروع ہوا تھا, وہاں پر بھی اللہ نے مومنوں کی صفات بتائی, اور مومنون حق, یعنی یہی دراصل سچے پکے مومن یہی ہیں, بلکہ بولے تھے نا سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں. اب لاسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہی ہیں کہ المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی سچے مومن ہیں. جسے انفال کی شروعات میں نے آپ کو مومنین کی صفات بتائی تھی نا, اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ سچے حقیقی جو مومن ہیں وہ کون ہیں, تو وہ صفات بتانے کے بعد پھر لاسٹ میں انفال کے ختم پر بھی اللہ تعالیٰ مومن کو, یعنی مومن کو سراہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مومن اللہ کی راہ میں جہاد کرے اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ہجرت کیے، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیے اور ایمان والوں کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن کی مغفرت کرے گا، ان کے لیے رزق کرے گا۔ اب یہاں تک تو یہ ہو گیا بہنوں، سورۃ الانفال کا خاتمہ ہوا، ختم ہوا، سورۃ الانفال ختم ہوا، اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ، انفال ختم ہوا، اس کے بعد ابھی ہم سورۃ التوبہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی یہ سورہ۔ اس میں بہنوں آپ کو پتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اس سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے بندوں سے، اور یعنی سخت ترین احکامات ہیں، سخت ترین احکامات، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ براءت من اللہ ورسولہ، یہاں اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، شروع ہوتی ہے سورہ۔ یہ شروع میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، آج نے برات، یعنی صاف جواب دے دو ان کو۔ چنانچہ اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل لو پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ لہٰذا اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی، آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خبر سنا دو، لیکن جن مشرکوں نے تم سے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، اور بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ پورے احکامات دیے جا رہے ہیں، یہ پورے احکامات دیے جا رہے ہیں، غور سے سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ احکامات دیے تھے، بولے کہ آج سے مشرکین کے زالوں سے آپ بری الذمہ ہیں، ہاں جن سے عہد ہوا تو پھر ان کو ان کا پاس رکھو، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کا یہ مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کے گھات میں بیٹھو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی شرک سے باز آ جائیں۔ فتنے فساد، یہ مشرک کیا کرتے تھے، فتنے فساد کرتے تھے اور مومن کو جو ہے نا امن کی زندگی گزارنے نہیں دیتے تھے، تو بولے امن قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ قتال کرو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، توبہ کر لیں، نماز کو قائم کرے، زکات دے، تو انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی مشرک کوئی آ کے بول رہا ہے کہ جو ہے نا مجھے پناہ دو، تو آپ پناہ دو، ٹھیک ہے بھائی، اس کے لیے پناہ ہے، لیکن کب تک ہے کہ یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، اس کو اللہ کا کلام سنائے اور پھر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دیں۔ یہ اسلام کی دعوت کا پوائنٹ ہے یہاں پر آیت نمبر 6 میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا، پھر جب تک وہ تمہارے درمیان سیدھے رہیں گے تو تم بھی ان سے سیدھا رہو۔ پھر کس طرح مشرکوں سے عہد رکھ سکتا ہے اللہ جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پائیں، یہ کیوں بول رہے ہیں، تم اگر وہ لوگ اچھا رہے تو تم اچھا رہو، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، تھوڑے دن اچھے رہتے پھر فوری جیسے ہی موقع ملتا، جیسے ہی مطلب موقع ملتا تو غلبہ پا لیتے اور رشتے داریوں کا بھی حساب لحاظ نہیں رکھتے تھے، نہ کسی کے عہد کا خیال رکھتے ہیں یا نہ رشتے داریوں کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ اب صرف اپنی زبانوں سے تم کو خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اس میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، تو بے شک برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتے داری کا لحاظ نہیں رکھتے تھے نہ کسی کے عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکات دیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اگر توبہ کرے تو بھائی ہیں، ورنہ ہم اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا، اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنے خصموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنہ بازی کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کے خصموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی خصمیں توڑ ڈالی اور رسول کو مکے سے نکالنے کا ارادہ کر لیا تھا، انہوں نے ہی پہلے پہل تم سے لڑائی شروع کی تھی، لہٰذا ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی کہ ان سے یعنی ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو فتح دے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈک بخشے گا. بہت پریشان تھے بہنوں اس وقت مومن لوگ، جب یہ لوگ ستا رہے تھے نا تو اس قدر اس حد تک ستائے تھے کہ نعوذ باللہ، یعنی چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھتے، بڑوں کو نہیں دیکھتے، عورتوں کو نہیں دیکھتے، بے دریغ ان کو سزائیں دیتے تھے، بری بری سزائیں دیتے تھے. تو جب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے چنگل سے ان کو بچایا تو اس کے بعد بول رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس طاقت ہے تو ان کے ساتھ تم لڑو اور اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرو اور ان کے دلوں کا غصہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اس کے بعد کی بھی آیت نوٹ کرنے والی، آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جانا ہی نہیں کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بناؤں، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسی نہیں چھوٹ جاتے تم جب تک امتحان نہیں ہوگا، جب تک تم چھوڑے نہیں جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹا ہی نہیں جس نے جہاد کیا اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. ہوا یہ تھا بہنوں کہ جب تک یعنی یہ احکامات آنے سے پہلے، سورۃ التوبہ کے احکامات سے پہلے، مشرکین کے ہاتھوں میں کعبے کی کنجی تھی. وہ لوگ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا یہ کام پورا وہ لوگ کرتے تھے، مشرک. تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ مشرکوں کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے، مشرکوں کے اعمال برباد ہو جاتے بہنوں. جب بندہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، رب کے ساتھ اس کو اس کو شریک کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو سیلڈ کر دے گا، برباد کر دے گا. وفی النار ہم فیہا خالدون، اور وہ آگ میں چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، نماز قائم کرا، زکات دیا، اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے لیا جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ہاں جو ایمان لائے، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کے راہ میں اپنے مال اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، وہی مراد پانے والے، اور ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت رضامندی دے گا اور ایسی باغات میں ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم آتنا، اللہ ہم سب کو یہ جنت نصیب کرے مالک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے آیت نمبر 23 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تم ہرگز انہیں دوست نہ بنانا. بہت 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 اہم آیت، آیت نمبر 23، سخت. میں بتائی نا آپ کو سورۃ توبہ میں سخت سخت احکامات ہیں اللہ تعالیٰ، کیسا بول دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے سگا باپ بھی تمہارا سگا بھائی بھی ہے وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتا ہے تم ہرگز اسے دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ اکبر. دوستی کیا ہوتی ہے بہنوں؟ حب محبت کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب تک وہ کفر نہیں چھوڑیں گے، جب تک وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے پیچھے رہنا ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل، میں کسی سے محبت کرتی ہوں، میری بہن ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو ایمان کی طرف بلاؤں، کفر سے اس کو ہٹاؤں. یہ نہیں کہ مطلب وہ جیسی ہے میں بھی جو ہے نا اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق سب چل رہا ہے. دین کی بات ہی نہیں بتا رہے. دوستی محبت اپنی جگہ ہے، اور دین کی بات نہیں بتائیں گے. کیوں نہیں بتائیں گے؟ کیونکہ برا مان جائیں گے، فلاں ہو جائے. لہٰذا کیا کرتے؟ دین کی بات نہیں بتاتے ان کو، اور ویسی محبت دوستی ان کے ساتھ قائم رکھتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، خل کہہ دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہہ دو اے نبی کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا وہ کنبہ، وہ قبیلہ، جو مال تم کماتے ہو اور جو تجارت جس کے مند پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ حکم بھیج دے۔ اللہ اکبر، بہت خطرناک وعید والی آیتیں ہیں، آیت نمبر 23-24 سورۃ التوبہ کی۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہہ دو اے نبی، اگر قل کہہ دو، اگر تمہارا ایک ایک رشتہ گنا کے بتا رہے ہیں بہنوں، اللہ تعالیٰ ایک ایک رشتہ گنا کر بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، یہ پورے اسی کے درمیان تو رہتا ہے نا بندہ، یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کی دنیا ہے، اس کے قبیلے، اس کے کنبے، اس کا مال، اور وہ تجارت جس کا جو ہے نا بند پڑ جانے کا اسے خوف رہتا، تجارت کے پیچھے پڑتا ہے، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اللہ نے اس کی فطری محبت تو رکھی ہے، فطری محبت تو ہے، لیکن وہ یہ فطری محبت غالب نہیں آ جانا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر۔ کیا بتائیں، مساکین ترضون ہا، وہ گھر جو تم کو، مکان جو تم کو پسند ہے، حتیٰ کہ مکانات کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ تمام چیزیں، احب الیکم من اللہ و رسول، اگر تم کو زیادہ محبوب ہو گئے اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یہ چیزیں تم کو روک رہی ہیں، محبت تمہاری اللہ کی فرمانبرداری، رسول کی فرمانبرداری کرنے سے روک رہی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ باپ بھائی، یعنی پورے رشتہ دار، کنبہ، تجارت، مکانات، مال، دولت، یہ چیزیں روک رہی ہیں۔ تو لفظ کو غور کریے، لفظ کو غور کریے، ذہنوں میں نوٹ کرنے والی بات ہے، فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہیں ہمارا اپنا حکم نہ بھیج دے۔ اللہ اکبر، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نہ بھیج دے۔ مطلب کیا ہے کہ اب دیکھیے، کوئی بادشاہ وقت ہے، کوئی بڑا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرے، اچھا ٹھہرو اب میں مزہ بتاتا ہوں، تو پھر کیسا ڈر جاتا نا انسان، ارے اس کے ہاتھ میں تو بہت اختیارات ہیں، کچھ بھی کرے گا۔ تو دیکھیے، یہ تو مختار کل کہہ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ بڑا بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بیچ میں آئے تمہارے، یہ چیزیں، کنبہ، فیملی، بھائی بہن، یہ پوری، مطلب یہ پوری چیزیں، اس سے تو محبت ہوتی بھائی، مال سے، بہن بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے، ہر یعنی وہ تجارت سے، اپنے گھروں سے، اپنے مال، یہ تو محبت کی چیزیں ہے ہی ہیں، لیکن یہ محبت اتنی غالب نہیں آ جانا۔ میں اگین یہ بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ محبت اتنی غالب نہیں آ جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر غالب آ جائے محبت، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری چھوڑ دیے اس محبت، نہیں۔ اگر ایسا کرے تو فتح ربسو، اور اللہ تعالیٰ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے، آگے فرماتا اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، یہ غزوہ حنین کے بارے میں ہے کہ غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا کہ ایک غزوہ گزرا تھا، یہ بھی تو یہ جب اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، اب جیسے غزوہ بدر کے بارے میں نے کہا کہ صرف 313 تھے اور 3 گنا زیادہ کفار و مشرکین تھے، اب یہاں پر کیا ہوا، غزوہ حنین ایک غزوہ گزرا جس میں یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو یہ اپنی تعداد پر خوش ہو رہے تھے، مسلمان بولے کہ ارے چلو ہم لوگ بہت بڑھ کے ہیں نا، تو اب ہمیں فتح پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کثرت تعداد میں تم خوش فہمی میں مبتلا تھے، مگر وہ تمہاری کچھ کام نہ آئی، اور زمین فراغی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر پلٹے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ مسلمان پلٹ کے آ گئے تھے، یعنی مطلب ایک بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی اور کفار بھاری پڑے تھے اس وقت، تو خالد بن ولید چونکہ بہت اچھا جنگی قوانین جانتے تھے، تو مومن کو بچا کے پلٹا کے لا لیے تھے دستوں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی، حماقت نہیں کرنا اپنے کثرت پہ، اللہ کی طرف جھکنا، اللہ ہی ہے جو اپنے رسولوں کی مدد کرتا، یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ نے اپنے رسولوں اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل کی، اور اللہ ایسے لشکر بھیج، اللہ ایسا لشکر بھیجتا ہے جو تم کو نظر نہیں آتے، اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ ایسے لشکر بھیجتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ثم یتوب اللہ, پھر جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یہ آیت کے بعد, یعنی آیت 28 جب نازل ہوئی اس کے بعد مشرکین کا آنا بین ہو گیا. کہاں؟ کعبۃ اللہ کے پاس. ہر مین ابھی دیکھتے نا, ہم لوگ بھی نان مسلمز ناٹ الاؤڈ لکھا ہوا رہتا وہاں پر حدود حرم, یہ آیت ہے وہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مشرک تو ناپاک ہیں, المشرکون نجسن, مشرک نجس ہیں ناپاک ہیں, وہ اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے, تنگ دستی کا خوف کیا, مکہ کیا تھا بہنوں اس وقت؟ تجارت کا مرکز تھا اہل عرب کے لیے, پورے عرب کنٹری کے لیے مکہ تجارت کا مرکز تھا. تو اب مشرکوں کو نیا نہ بولتے, مسلمان تھوڑے چھے, پھر کیسے تجارت کیسا ہوئیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ بولے تنگی کا, اگر تمہیں تنگی کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا. اور اللہ نے دیکھے کیسا اپنا وعدہ پورا کیا, کیسا اپنا وعدہ پورا کیا, تھوڑے ہی دنوں میں وہ لوگ بے نیاز ہو گئے تھے سب سے, الحمدللہ کافی مالدار ہو گئے تھے صحابہ تھوڑے ہی دن میں. تو بولے کہ اب آج سے مسجد حرام کے قریب یہ آنے نہیں پانا. اس کے بعد بولے کہ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے, اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے حرام کیا, اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام نہیں ٹھہراتے, اور دین حق کو قبول نہیں کرتے, اور جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا نہ کریں. یعنی یہ لوگوں کو چھوڑ دیں گے اگر مشرکین کفار یہود نصارہ کا, تو یہ کیا کریں گے؟ فتنے و فساد مچائیں گے زمین پر, یعنی حرام کو حرام نہیں جانیں گے, حلال یعنی حلال حرام میں تمیز نہیں کریں گے اور فتنے و فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو اپنے انڈر کرو. اور یہودیوں کیوں کہ یہ لوگ کیسے شرک کرتے تھے؟ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتی ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں, ان کافروں کی بات کیا ہے کہ اس سے پہلے جو گزر چکے اللہ نے اس بات پر ان کو ہلاک کر دیا تھا, پھر بھی یہ عقل نہیں رکھتے, کدھر بہ کے جا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ان کی یہ جو بات, ایک خطرناک صفت ان کی بتاؤں بہنوں, یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے, نوٹ کریے اس چیز کو بھی. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31, جو آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ ہو رہا ہے. اسی لیے میں جو بھی نوٹ کرنے کے لیے بولتی ہوں نا, یہ عام گناہ ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگوں نے, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر, یعنی یہ مشرک کب بنا بندہ, کب بنا جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. اللہ اکبر, اتخذوا, انہوں نے بنا لیا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. صاف آیت ہے قرآن کی, اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں انہوں نے کیا کیا, مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا, ان کو تو حکم یہ ملا تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ لیعبدوا الہ واحد, ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تھا. لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرے, اللہ کو چھوڑ کر کوئی نبی کو اللہ بنا لیا, نعوذ باللہ, کوئی نبی کو اپنا رب بنا لیا, کوئی درویش کو اپنا رب بنا لیا, کوئی علماء کو اپنا رب, ان کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, صبح شام ان کی تسبیح ان کے بارے میں, فلاں فلاں ان کی نظر و نیاز, ان کے بارے میں بولنا, ان کا فلاں ادب تہذیب آداب, اتنا پیچھے پڑے اس چیز کے کہ جتنا کہ رب حق رکھتا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی انہوں نے کیا کیا, رب کو چھوڑ کر علماء درویش ان لوگوں کو اپنا رب بنا لیا, جبکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے رجوع ہو, اللہ کی فرمانبرداری کرو, اللہ کی غلامی کرو, اللہ کو بساؤ اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, اعضا و جوارح سے یہ ثابت کرو. ایمان کیا ہے؟ اندر کی چیز ہے, اندر اندرونی رہتا نا ایمان, وہ ظاہر کیسے ہوگا؟ اعمال سے ہوگا. تو پھر اللہ کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو پھر اعمال بھی اللہ ہی کے لیے, اسی کے پیچھے پڑے رہیں, اسی کی فرمانبرداری, اسی غلامی میں لگے رہیں. لا الہ الا ہوا, کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے, سبحانہ عما یشرکون, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے جو شرک کرتے ہیں. اور یہ مشرک کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ بولے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجا دیں, اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. काफिर को कितना बुरा लगे बहनों, लेकिन अल्लाह क्या करेगा, बराबर अपने नूर को पूरा करके रहेगा, बराबर दीन फैल के रहेगा, घर घर पहुंच के रहेगा। अल्लाह का वादा है कयामत तक, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक एक घर में दीन न पहुंच जाए। इसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाते हैं, हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि ये सब दीनों पर गालिब आ जाए। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह वलव करिहल मुशरिकून, अगरचे के मुशरिक को तकलीफ दा गुजर रहा है लेकिन अल्लाह ताला बता रही ये दीन गालिब होकर रहेगा, दीन गालिब होकर रहेगा। अब मसला ये है, जब अल्लाह ताला ये बोल दिए कि दीन गालिब होकर रहेगा तो फिर हम ये कोशिश करें बहनों, दीन तो गालिब होगा, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है कि दीन सारी सारी दुनिया में फैल जाएगा। कयामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक सारी दुनिया में गलबा ना हो जाए दीन का, तो फिर उसमें हमारा क्या हिस्सा है वो सोचना। असल होशियारी ये है कि बंदा ये देखे कि उसमें मैं क्या हिस्सेदार बनूं, होशियारी है ना इस, ये मोमिन होशियार होता, इतना होशियार रहता, बहुत लॉन्ग प्लान करता, यहाँ तक का नहीं दुनिया तक, जिंदगी बादुल मौत का भी प्लान करता है, लॉन्ग प्लानर। बहरहाल उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे, ऐ ईमान वालों बेशक अक्सर उलमा और दुर्वेश लोगों का माल खा जाते हैं, अक्सर उलमा और दुर्वेश क्या करते हैं, लोगों का माल खा जाते हैं, अल्लाह अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और जो वो सोना चांदी ये जमा कर रहे हैं इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। अल्लाह अकबर, लोगों को उल्लू बना के पूरे माल और उनके जो भी दौलत होती लोगों की बातिल तरीके से खा लेते। ऐसे कई मिसालें हमारे सामने, बस मैंने आपको बात रख दी अल्लाह की, अब आप समझ जाएं। कई ऐसे हैं जो अल्लाह के अक्सर बता रहे हैं, अक्सरियत ऐसी है जो क्या करते हैं, नाहक का लोगों का माल खा जाते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और ये जो सोना चांदी जमा करने अल्लाह ताला बता रही, इतने कंजूस हैं वो लोग, खर्च भी नहीं करते अल्लाह की राह में। तो जिस दिन वो माल दोजख की आग में तपाया जाएगा फिर उससे उनके माथों को, उनके पहलुओं को, उनके पीठों को दागा जाएगा। ये वईद है बहनों, याद रखें इस चीज को, जो माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, जो जकात नहीं अदा करता, अक्सर देखा गया, अक्सर सवालात आते हैं ऐसे ऐसे, यानी मतलब है कि ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं, नऊज़ु बिल्लाह, अकल हैरान रह जाती कि जकात से कितना बचना चाहते लोग, नऊज़ु बिल्लाह, अकल हैरान रह जाती बहनों। अल्लाह महफूज रखे हमको, जकात से बचना नहीं, दिल खोल कर जकात दे, इतना रखा अल्लाह ने, एक छोटा सा परसेंट देने के लिए भी इतना, यानी बंदा परेशान हो रहा है, नऊज़ु बिल्लाह नहीं, बल्कि हम इंशाल्लाह जकात दें, जकात से माल घटता नहीं बढ़ता है इंशाल्लाह। तो मेरे अल्लाह ताला बता रहे हैं, जो सोने चांदी को जमा कर करके मोहब्बत में, अक्सर होता ना ये, वो होता कि वो ये बोलते कि नहीं हमारे शोहर नहीं दिए, हम क्या करना, शोहर के हालात ऐसे नहीं है, नहीं दे सकते, उन्हें तो क्या करना। अरे आप अपने माल में से निकाल के दीजिए, शोहर को बेचारे को कब तक परेशान करते। ठीक है भाई, अगर मतलब शोहर देता है अपनी खुशी से, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, उसके पास है, साहिब इस्तेताअत है, देता है तो ठीक है। अब वो साहिब इस्तेताअत नहीं है तो हाल में मैंने सुना एक का कि वो साहिब इस्तेताअत नहीं है तो बीवी तकात नहीं देगी, क्या बोल के, नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं दूंगी, क्या ये क्या बात हुई, नऊज़ु बिल्लाह, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला बता रही जो माल को जमा कर करके रखता तो अल्लाह ताला बता रही उसको खर्च नहीं करता अल्लाह की राह में, तो अल्लाह क्या करेगा, अल्यौमा युहमा अलैह फी नारि जहन्नम, उस नारे जहन्नम में उसको तपाएगा, फिर उससे उसके माथों को, पहलुओं को, पीठों को दाहा जाएगा उस माल से ये, और वो कहा जाएगा ले ये वो माल है जो तूने अपने लिए जमा किया था, अपने लिए जमा करके रखा था, लिहाजा अब इसका मजा चखो जो तुम जमा करते थे। बेशक अल्लाह के नजदीक, यानी ये वईद की आयत सुनाने के बाद अल्लाह ताला उसके बाद की आयतों में आयत नंबर 36-37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि महीनों के बारे में अल्लाह के पास महीनों की गिनती की तादाद बता रही 12 है और अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 4 हुरमत वाले महीने अल्लाह ने मुकर्रर किए और अल्लाह ताला बता रही कि यही सीधा दीन है और चुनांचे तुम इन महीनों में अपने आप पर जुल्म मत करो, जो 4 महीने हुरमत के हैं बोले उसमें जुल्म मत करो और तमाम मुशरिकों से लड़ो जब जैसे वो तुमसे लड़ते हैं और जान लो कि बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। बहरहाल ये अल्लाह ताला कुफ्र और जो क्या करते हैं अल्लाह की राह से बहक जाते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, اور حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے تو ان کے تعلق سے وعید ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ اسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو. یعنی نماز پڑھ لو, روزہ رہو, یہ کرو, فلاں کر لو, یہ دے لو, وہ اعمال جو زیادہ ان کو بوجھ نہیں دکھتے تو کیا کرتے تھے, کر لیتے تھے, اور جب اللہ کی راہ میں قتال کا حکم ہوتا تو زمین سے چمٹ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے. اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا, جو اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے, اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا. یہ آیت میں, یعنی یہ جو آیت نمبر 40 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہی کہ تم اگرچہ اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے, تم نہیں اٹھیں گے اللہ کے دین کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ خود محافظ ہے اپنے دین کا. اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے. جیسے ایک آیت یہاں پر بتایا اللہ تعالیٰ کہ جیسے اللہ نے رسول کی مدد کی تھی, مومنین کی مدد کی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مدد کی بتا رہی کہ جب کافروں نے مکے سے ان کو نکال دیا تھا تو ان دو میں کا دوسرا کہہ رہا تھا غار میں, یہ غار میں کون تھے, غار سور میں, مدینے سے جب مکے سے جب مدینے کو جا رہے تھے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے ساتھ کون تھے, ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ, مطلب اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کنورزیشن ہوا تھا اس وقت غار میں, وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ دیکھو یاد کرو وہ وقت جب کافروں نے مکے سے نکال دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو دونوں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب کیسا ہوئیں گا, اب کیا ہوئیں گا, یعنی مطلب دیکھ لیتے وہ لوگ غار میں سے کہ کفار مشرکین جو آپ کو قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگ کے آ رہے تھے, تو وہ لوگ ان کے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیتے ان کو, ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جب جھانک کے دیکھتے غار میں سے تو ان کے پیر بھی نظر آتے رہتے. تو بولتے کہ اب کیا ہوئیں گا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے کہ اے اللہ کے رسول اب کیا ہوئیں گا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذ یقول لصاحبہ, جو اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, بہت پیارے الفاظ ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, تم غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جب ہم کو اللہ کی راہ میں نکالا ہے تو اللہ مدد کرے گا, لا تحزن, تم غم مت کرو, تم پریشان مت ہو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ کیا فرما رہا ہے, پھر اللہ نے ان پر سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. یعنی بہنوں, جب بندہ حق پہ ہوتا ہے اور حق کے خاطر اللہ کے راہ میں نکلتا ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ ان کو ایسے فرشتوں سے مدد کرتا ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتے, اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے, اللہ ایسے فرشتوں سے ان کی مدد کرتا ہے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا, اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے, بے شک کلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ ہی کا کلمہ بلند ہونے والا ہے, واللہ عزیز الحکیم, وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 40 یہاں پر ہم روکتے ہیں اپنی درس کو انشاءاللہ.